بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 11 ہدایت کے لیے جد و جہد پیج نمبر 99 آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، البتہ اس شخص کے لیے میری مغفرت اور بخشش زیادہ ہے جو توبہ کرے اور مجھ پر ایمان لائے اور نیک بن جائے، سورہ طہ آیت نمبر 82۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ توبہ، ایمان اور نیک عمل خدا کی خوشنودی و مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کسی کی مغفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ توبہ کرے، ایمان لائے، نیک بن جائے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہدایت پائے۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 176 حدیث نمبر 22۔ اس بنا پر ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی دو مترادف خط ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تکوینی ہدایت اللہ کی جانب سے ایک احسان ہے جو اس نے اپنی تمام مخلوقات پر کیا ہے اور تمام بندوں کے شامل حال ہے۔ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے، قسم ہے جان کی اور جس نے اسے درست کیا اور پھر اسے اس کے اچھے برے کی تمیز سمجھا دی، سورہ شمس آیت نمبر 7۔ دوسری جگہ فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے اسے یعنی انسان کو راہ دکھا دی، اب چاہے وہ شکر گزار ہو یا سرکش بن جائے، سورہ انسان آیت نمبر 3۔ لیکن تشریعی ہدایت سے مراد وہ تلاش و کوشش ہے جو خود انسان انجام دیتا ہے اور بحث و تجربے کے بعد عقلی دلائل کی بنیاد پر حق و باطل میں تشخیص دے لیتا ہے اور اس سیدھی راہ کو اختیار کر لیتا ہے جس سے دور تھا۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، ان بندوں کو بشارت دو جو باتوں کو سنتے ہیں اور سب میں اچھی بات کو اختیار کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی اور یہی عقل مند ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 17-18۔ مذکورہ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے، باتوں پر کان دھرتا ہے، تمام آراء اور نظریوں میں سے بہترین کو اختیار کر کے حق کی پیروی کرتا ہے، وہ خود اپنے اختیار سے اصل ہدایت تکوینی کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس بات کا مستحق بنا ہے کہ خدا اسے عقل مند کہے۔ ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی کی تفسیر کے لیے سب سے بڑی مثال وہ واقعات ہیں جو امت مسلمہ کے درمیان رونما ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ وہ امت جس کی خدا نے ہدایت فرمائی، اسے تاریکی سے روشنی میں لائے اور سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ اس پر گامزن ہوں، اور جب اس نے دین کو کامل کر دیا اور ان پر اپنی نعمت تمام کر دی، ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا تو انہیں ایک روشن اور وسیع آئین کی ہدایت فرمائی۔ لیکن یہی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑھ گئی، اس میں مختلف گروہ، فرقے اور مذہب وجود میں آ گئے جبکہ یہ بہترین امت تھی۔ سب سے پہلے اختلاف اور جدا جدا ہونے کا سبب صحابہ ہیں، ایک مختصر گروہ جو مشعل رسالت کو اٹھائے ہوئے تھا تاکہ اس سے آنے والی نسلوں تک منتقل کرے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس گروہ کے افراد نہ صرف متفرق ہو گئے بلکہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک نے دوسرے کو کافر قرار دیا اور علیحدہ ہو گئے۔ ان کے بعد تابعین تھے، انہوں نے مشکل کو اور بڑھا دیا، انہوں نے نئے افکار کو دین خدا میں داخل کر کے اختلاف کے دائرے کو مزید وسیع کر دیا۔ لہٰذا مختلف گروہ، اقوام اور مذاہب وجود میں آ گئے اور مسلمان ایک ایسے انسان میں تبدیل ہو گیا جو تاریکی میں سرگرداں ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ حق کہاں ملے گا، اس لیے کہ ہر فرقہ قرآن و سنت اور راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر جذبات اور نیری اندھی تقلید سے آزاد ہوں، تعصب کو پس پشت ڈال دیں اور بصیرت کی نگاہ سے حالات پر نظر ڈالیں تو خود سے سوال کریں گے کہ ان تمام فرقوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کا کیا مقام ہے، اور خصوصاً اس وقت جب ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دکھائی دیں کہ جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تمام دینی و دنیاوی مسائل میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ ان کی ہدایت ضمانت ہو جائے اور وہ انہیں گناہ سے محفوظ رکھیں۔ ایسی حدیثیں بہت ہیں اور تمام مذاہب کے درمیان صحیح اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عترت یعنی اہل بیت علیہ السلام، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، تمہیں خدا کا واسطہ، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو بھولنا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول 3 مرتبہ دہرایا، صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1873 یعنی 1873، ذخائر القبا 16۔ وہ محقق جو آج امت کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اسے تمام مسلمانوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے متعلق سوائے احترام کے کچھ اور نہیں ملتا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت صرف احترام و تعظیم میں منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ لوگ اپنے امور میں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی اور تقلید کریں اور انہی کی طرف رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہ جانا، اس میں بھی ہلاکت ہے، انہیں سکھانے نہ لگنا، وہ تم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ موجم الکبیر جلد 5 صفحہ 186۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو ہم صرف ایک گروہ کو پاتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کی، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر قائم ہے۔ اس گروہ کو شیعان علی علیہ السلام کہا گیا، اور دھیرے دھیرے لفظ شیعہ ان تمام لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور رہبری کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں پر ظلم و ستم ہی ہوتا رہا، انہیں زندگی کے میدان سے دور کر دیا گیا، اور وہ اسلام کے اوائل کی 3 صدیوں میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے حکام اور عمرہ کے ظلم و ستم کا شکار رہے۔ یہ ظالم حکمران امت کو اہل بیت علیہ السلام کی واقعی قیادت سے محروم رکھنے میں کامیاب رہے، اسی طرح ان کی سیدھی راہ و روش سے بھی دور رکھا، اور وہ محبت و احترام جو اہل بیت علیہ السلام کی نسبت امت میں پایا جاتا تھا اسے ختم کر دیا۔ اگرچہ حکمرانوں نے ممبروں سے لعنت و نفرین میں فروگزاشت نہ کی اور کسی دشنام کو باقی نہ چھوڑا، لیکن اس غیر معمولی فشار کے باوجود یہ حکمران مومنین کے دلوں سے اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت و الفت کو نکال نہ سکے۔ اسی طرح آج اکثر مسلمانوں کے درمیان جو تناقض و تضاد موجود ہے اس کا معنی و مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، علم و فضیلت اور انسانی و اخلاقی تکامل کے لحاظ سے ان کی برتری کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود پیروی دوسروں کی کرتے ہیں اور اپنے شرعی احکام میں دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی طرف کے جنہوں نے نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ وہ تو اس عظیم فتنہ یعنی کربلا کے بعد پیدا ہوئے جس نے دین کی نشانیوں کو بدل ڈالا اور صالحین کا خاتمہ کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے شیعہ گویا اسلامی سماج سے دور کر دیے گئے۔ یہی سبب تھا کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے اکثر مسلمان ناشنا رہ گئے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کون لوگ ہیں تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا ہے، جس سے مراد بیویاں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد 12 امام علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق صریحاً اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد 12 خلیفہ ہیں جو سب کے سب قریش سے ہیں۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1452۔ محققین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ پوری کوشش کی کہ لوگ ان سے آشنا ہو جائیں اور ان کے پاس آئیں، لیکن افسوس کہ عوام دنیا کے غلام ہیں اور ان کا دین سوائے زبانی لقلقے کے کچھ نہیں، تاکہ اس طرح ان کی زندگی چلتی رہے، اور اگر کسی دن انہیں آزمایا گیا تو دیندار بہت کم ہوں گے۔ از اقوال امام حسین علیہ السلام، یہ بریکٹ میں لکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ آیت پڑھا کرتے تھے، میں اس کے لیے مغفرت کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح انجام دے اور پھر ہدایت پائے، سورہ طہٰ آیت نمبر 82۔ پھر فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہدایت پائے۔ آیت کریمہ سے بھی کچھ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ مستحکم ہو گیا، وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اچھے اعمال انجام دی اور برے عمل سے دور رہے۔ لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، اور صرف انہی چیزوں کے ذریعے خدا کی مغفرت کے مستحق نہیں بن سکتے، مگر یہ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی کی ہو۔ صرف یہ ائمہ علیہ السلام ہیں جو امت کو قرآنی مقاصد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اسی صورت میں امت کے ایمان و اعمال واجبات الہی سے بغیر کسی تعویل و نقص کے مطابقت کر سکتے ہیں۔ مگر جب کتاب الہی کی تعویل کر لی گئی اور حدیث نبوی میں تحریف ہونے لگی تو ہر فرقے نے اپنی تعویل کے مطابق کتاب خدا سے استدلال کرنا شروع کر دیا، اور جو احادیث خود اس کے نزدیک صحیح تھیں انہیں بطور دلیل پیش کیا، اس طرح اختلافات پیدا ہوئے، سرگردانی وجود میں آئی اور شک و تردید میں اضافہ ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس ہنگامے میں حق کو پہچاننا چاہے اور گمراہی سے دور ہو کر آخرت کی نجات کا خواہاں اور بہشت و نعمت الہی تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے کشتی نجات پر سوار ہونے اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہی امت کے امام ہیں۔ خداوند عالم کسی بھی بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ عمل ان کے ذریعے، اور کوئی بھی رجحان اہل بیت علیہ السلام کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اس کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امت کو حکم دیا ہے اور اس کا ابلاغ خدا کے حکم پر کیا ہے، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب کے اختلاف پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مسئلہ خلافت پر اختلاف کیا اور دیگر تمام اختلافات اسی کے بعد وجود میں آئے۔ بلا شبہ یہ سب خلافت کی خاطر تھے، اس لیے کہ جس کے پاس قیادت کی صلاحیت نہ ہو وہ امت کی رہبری ہاتھ میں لے لے اور نچلی سطح والا خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصب کر لے تو یقیناً امت کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اس لیے کہ جہالت و خواہش نفس کی بنیاد پر عمل کرے گا نہ کہ علم و فہم کی بنیاد پر۔ اور آج جب کہ خلافت کا کہیں پتہ نہیں ہے تو کیا مسلمان فکری بالیدگی پالیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا ہو جائیں گے؟ قرآن و اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک ہو جائیں گے تاکہ ان کے درمیان دوبارہ صلح و صفائی، بھائی چارگی اور محبت پلٹ آئے اور امت کے درمیان اتحاد و پائیداری پیدا ہو جائے؟ یہ ہے ایک مہربان دوست اور دلسوز بھائی کی فریاد۔ گزشتہ بحث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت ایسی عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی طرف رجوع اور ان کی پیروی گناہ گار بندوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم کی بخشش کی باعث ہے۔ اب ہم کس طرح جہاد کریں کہ اس راہ پر گامزن رہ سکیں؟ اسلام میں دو جہاد ہیں، دشمن سے جہاد جسے جہاد اصغر کہتے ہیں، اور دوسرا نفس سے جہاد جسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے، جس کی ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ یہ جہاد خود انسان اور نفس امارہ سے متعلق ہے، اس کے ذریعے عقیدے کی گمراہی سے نجات ملتی ہے۔ کبھی انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور کبھی دوسروں سے جہاد کرتا ہے۔ نفس سے جہاد یعنی کار خیر میں استمرار، نیک لوگوں کی ہمراہی اور اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق عبادات و معاملات کو بجا لانا۔ لیکن غیر کے ساتھ جہاد یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف حکومت و نصیحت کے ساتھ تبلیغ و دعوت دینا ہے۔ یہ جہاد کبھی گفتار کے ذریعے اور کبھی قلم کے ذریعے، لیکن خدا کے نزدیک قلم کا جہاد تلوار کے جہاد سے اولا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک عالموں اور دانشوروں کے قلم کی روشنائی شہدا کے خون سے افضل ہے۔ کشف الخفا جلد 2 صفحہ 262، الاسرار المرفوع صفحہ 207، حدیث نمبر 817۔ اس لیے کہ علماء کی تحریر مسائل حق کو بیان اور ان کی وضاحت کرتی ہے، یہ بلا شبہ لوگوں کو حجت کامل اور واضح دلیل کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور خدا کے نزدیک یہ عمل قطعاً شہدا کے خون سے برتر ہے، اگرچہ شہدا کا خون بھی نہایت مقدس ہے۔ لہٰذا علماء اور دانشوروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو آشنا کریں، اور شرح میں مال اور وقت قربان کرنے میں گریز نہ کریں۔ ممکن ہے کفر و الحاد اور تباہی کے مراکز کی بے حساب مال سے پشت پناہی کی جا رہی ہو، لیکن دولت مند مسلمان خود کی راہ میں سوائے مختصر خیرات کے اور کچھ نہ دیتے ہوں۔ ہم خود اس بات کے شاہد ہیں کہ کفار لوگوں کو بھوک سے نجات دینے کے بہانے صومالیہ پہنچ گئے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس سے غافل ہیں، اور اس بات کے بھی شاہد تھے کہ ان مسیحی گروپوں نے افریقہ کے مشرق و مغرب، سوڈان، مصر، انڈونیشیا اور دیگر اسلامی ملکوں میں مختصر کھانے کی اشیاء اور دوائیں خیرات کیں، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کے دھیرے دھیرے مسیحیت کی طرف لے جاتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کا وہ گروہ جس کے پاس کثرت سے مال ہے اور اللہ نے انہیں اپنی یہ نعمت اس لیے بخشی ہے کہ اس کے دوسرے بندوں کو بھی اس سے کچھ نفع پہنچے، لیکن آپ انہیں 20 مرتبہ حج سے مشرف ہوتے دیکھتے ہیں اور ہر سال کافی پیسہ خرچ کر ڈالتے ہیں، گو انہی کے پڑوس میں بھوکوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، جو بھوک کی شدت سے بدحواس ہوتے ہیں اور ان کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے لباس بھی نہیں ہوتا۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک وہ ہے جو خدا کے بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے؟ بہار جلد 77 صفحہ 152، حدیث نمبر 110۔ پھر کیا ہو گیا ہے کہ بعض حضرات کئی مرتبہ خانہ خدا حج کے لیے جاتے ہیں جبکہ ان کے ہی خاندان میں مجبور و بے سہارا لوگ موجود ہیں، اور وہ ان کی ضرورت کو برطرف نہیں کرتے، ان پر رحم نہیں کھاتے، اس سے بھی بڑھ کر وہ اسراف ہے جسے مسلمان سگریٹ پی کر کرتے ہیں۔ مسلمان جو پیسہ سگریٹ نوشی میں خرچ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا مختصر جائزہ لیں تو اس کی شرح ہمیں مبہوت کر دے گی۔ بطور مسلمان اگر مسلمانوں کی تعداد 1 ملیارڈ سے زیادہ ہو اور ہر 5واں مسلمان سگریٹ پیتا ہو تو 200 ملین سگریٹ پینے والے ہر روز $200 ملین سگریٹ نوشی میں خرچ کرتے ہیں اور ایک ماہ میں 160 ارب ڈالر خرچ کر ڈالتے ہیں، اور پورے سال میں کم از کم 720 ارب ڈالر اس لیے خرچ کر ڈالتے ہیں کہ بمشکل علاج ہونے والی بیماری مفت خرید سکیں۔ اے مسلمانوں، بیدار ہو اور اس قدر اپنا مال فالتو خرچ نہ کرو۔ اگر ہم ان پیسوں کو 10 سال جمع کریں تو ہمارے پاس 7200 ارب ڈالر جمع ہو جائیں گے، جو بلا شبہ دنیا کے مشرق و مغرب کے تمام فقیر مسلمانوں کو دولت مند بنا دے گا۔ کیا اسے آپ بے اہمیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ خدا کے نزدیک عظیم ہے۔ بحث کے آخر میں اپنے شیعہ بھائی جو اہل بیت علیہ السلام کے پیروں ہیں، ان کے لیے کچھ یاد دہانی ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ گفتگو و بحث میں مجادلہ کی بہترین روش اختیار کریں، اور فحش، گالی اور ایسی باتوں سے گریز کریں جس سے دل آزردہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں، اس لیے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تم گالی دینے والے نہ بنو، نفرین نہ کرو، لیکن کہو ان کا رویہ ایسا اور ویسا تھا تاکہ تمہاری دلیل اور واضح ہو جائے۔ بہار جلد 32 صفحہ 399۔ نمبر 2، اپنی عبادتوں اور اپنے معاملات میں ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہ تھے۔ ممکن ہے ہم ان کے ذریعے لوگوں کو مذہب کا گرویدہ کرنے کے بجائے انہیں اپنے دین اور اہل بیت علیہ السلام سے دور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم ہمارے لیے اپنے اعمال سے تبلیغ کرو، نہ کہ زبان سے۔ ایسا کام کرو کہ لوگ ہماری طرف آئیں، نہ کہ ہم سے دور اور متنفر ہو جائیں۔ بہار جلد 85 صفحہ 136۔ نمبر 3، اپنی گفتگو و تقریر میں علمی باتوں کو اہمیت دینے کی کوشش کریں اور سہائے ستہ سے استدلال کرتے ہوئے بحث کریں۔ ان ضعیف حدیثوں کو ترک کر دیں جو احساسات کو بھڑکاتی ہیں اور عقل سے ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ نمبر 4، پوری طاقت کے ساتھ استقامت اور تقویٰ کو شعار بنائیں، اس لیے کہ خود آئمہ علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے، اور صرف اس قول پر تکیہ نہ کریں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے دوستوں اور پیروؤں کی شفاعت کر دیں گے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان آرزو سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان وہ ہے جو دلوں میں مستحکم ہوتا ہے اور اقوال و اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی انسان کے قول و فعل میں مطابقت ہوتی ہے۔ بریکٹ کلوز۔ بہار جلد 69 صفحہ 72۔ نمبر 5، ائمہ اطہار علیہ السلام کی نصیحتوں اور معیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے۔ صرف نہج البلاغہ میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اب وہ موقع آ چکا ہے کہ ہم جہل و نادانی کے غبار کو دور کر دیں اور امت کو تہذیب کے بلند ترین درجات تک لے جائیں۔ بس اگر شیعوں کے امام شہر علم کے باب ہیں تو ان کے پیروؤں کو چاہیے کہ دوسروں سے زیادہ علوم میں ترقی کریں، سب پر سبقت لے جائیں۔ شیعوں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیروؤں کو چاہیے کہ اپنی صفوں کو مضبوط بنائیں، سیاسی پارٹیوں سے دور ہوں اور ایک مرجیت کے لیے کوشش کریں اور اس کی اطاعت کریں، اور پھر تمام مسلمانوں کے اتحاد کی کوشش کریں۔ اگر شیعہ میری ان باتوں پر عمل کریں جنہیں میں نے کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکتب اہل بیت علیہ السلام سے نکال کر پیش کیا ہے، تو بلا شبہ ان کے درمیان صلح و آشتی برقرار رہے گی۔ اگر اپنے درمیان سے جہل، باطل عقیدوں اور نقائص کو دور کر دیں تو یقیناً خدا وند عالم ہم پر احسان کرے گا اور ہماری تہی دستی اور ذلت و رسوائی کو بے نیازی اور عزت میں تبدیل کر دے گا، اور ہمارے امام زمانہ کو ظاہر کر دے گا تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔